اتوار 7 جون کے سربین کے ساتھ عمر افریدی کا سلام قبول کیجیے۔ کوئٹہ میں پھر 5 شیعہ قتل، وزیر اطلاعات نے اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے کہا،
ریاست پاکستان اپنے تمام شہریوں کو، خواہ ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، ان کو پاکستان کا شہری سمجھتی ہے اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری لیتی ہے، اور حالات پہلے کے مقابلے میں بہت بہتر ہیں۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نخبت ملک سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں فائرنگ کے ایک واقعے میں کم سے کم 5 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہوئے ہیں۔ ہلاک اور زخمی ہونے والے افراد کا تعلق ہزارہ قبیلے سے ہے، جبکہ سیکیورٹی فورسز نے ضلع مستونگ میں سرچ آپریشن کیا ہے۔ اس سرچ آپریشن میں 3 عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ دوسری طرف کوئٹہ ہی میں 4 پولیس اہلکاروں کی ہلاکت کے بعد سرچ آپریشن میں 33 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ کوئٹہ سے محمد قاسم۔
یہ سرچ آپریشن پشتون آباد اور سیٹلائٹ ٹاؤن کے علاقوں میں کیا گیا۔ پولیس ترجمان کے مطابق سیٹلائٹ ٹاؤن کے علاقے سے 9 جبکہ پشتون آباد کے علاقے سے 24 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان افراد سے 4 پولیس اہلکاروں کے ہلاکت کے حوالے سے تفتیش جاری ہے۔ خیال رہے کہ 1 سب انسپکٹر سمیت 4 پولیس اہلکار گزشتہ روز پشتون آباد کے علاقے میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے تھے۔
پاکستان کے شمال میں واقع گلگت بلتستان کی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے لیے انتخابی مہم ختم ہو چکی ہے۔ کل یعنی پیر کو ووٹنگ ہوگی۔ گلگت سے ظہیر الدین بابر۔
8 جون کو گلگت بلتستان کے 6 لاکھ سے زائد ووٹر قانون ساز اسمبلی کی 24 جنرل نشستوں کے لیے ووٹ ڈالیں گے۔ 268 امیدوار میدان میں ہیں، جن میں سے 46% آزاد امیدوار، جبکہ باقی امیدوار قومی اور علاقائی سیاسی جماعتوں کے ٹکٹ پر انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ 2009 کے گورننس آرڈیننس کے تحت قائم ہونے والی پہلی قانون ساز اسمبلی کے آئینی اختیارات بڑھانے کا معاملہ تقریباً تمام سیاسی جماعتوں کے منشور میں شامل ہے۔ خطے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ فوج کی نگرانی میں انتخابات کرائے جا رہے ہیں۔
ترکی میں عام انتخابات کے لیے پولنگ کے بعد اب ووٹوں کی گنتی جاری ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ انتخابات ملک کے آئین میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان اپنی جماعت جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کو 2/3 اکثریت سے جیتتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، تاکہ ملک میں ایسے نظام کو متعارف کروا سکیں جس سے ان کے اپنے اختیارات میں اضافہ ہوگا۔ مزید تفصیل بتائیں گے ذیشان حیدر۔
ان انتخابات میں 550 نشستوں کے لیے 20 سیاسی جماعتیں میدان میں ہیں۔ ووٹروں کی تعداد تقریباً 5 کروڑ ہے، اور ماضی کی طرح اس بار بھی توقع یہی ہے کہ ووٹنگ کی شرح بلند رہے گی۔ ترکی کے گزشتہ عام انتخابات میں 4.3 کروڑ سے زیادہ یعنی تقریباً 85% لوگوں نے ووٹ ڈالا تھا۔ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ پیر کی صبح تک مکمل نتائج آ جائیں گے۔ رائے عامہ کے آخری جائزوں کے مطابق امکان ہے کہ حکمراں جماعت جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی تقریباً 44% ووٹ حاصل کرے گی۔
یمن کی دارالحکومت صنعاء میں سعودی عرب کی سربراہی میں کارروائی کرنے والے اتحادی طیاروں کی بمباری سے کم 44 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ صنعاء سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق طیاروں نے فوج کے صدر دفتر کو نشانہ بنایا۔ حوثی باغیوں کے ذرائع نے کہا ہے کہ 44 افراد کی ہلاکت کے علاوہ اس حملے میں 100 سے زیادہ لوگ زخمی بھی ہوئے، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب اقوام متحدہ نے تصدیق کی ہے کہ حوثی باغیوں اور یمنی حکومت کے درمیان امن مذاکرات 14 جون کو منعقد ہوں گے۔ شام میں حکومتی افواج کے بارے میں اطلاع ہے کہ انہوں نے دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کو شمال مشرقی علاقے سے پیچھے دھکیل دیا ہے۔ اس علاقے میں جنگجوؤں کی یہ تازہ چڑھائی تھی۔ سرکاری ذرائع کے مطابق حساکہ میں ہونے والے اب تک کے سب سے بڑے حملے کو فوج نے ناکام بنایا ہے۔ 2 دن قبل دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کے بارے میں اطلاع تھی کہ وہ شہر کے داخلی دروازے پر موجود ہیں، جس کے بعد فوج پر سلسلہ وار خودکش حملے ہوئے تھے۔ یہ علاقہ دولت اسلامیہ کے لیے اہم ہے کیونکہ اس پر قبضے سے انہیں شام اور عراق میں زیادہ رسائی حاصل ہو سکتی ہے۔ دنیا کے 7 امیر ترین ملکوں کی تنظیم G7 کی سالانہ سربراہی کانفرنس جرمنی میں ہو رہی ہے۔ اس سربراہی کانفرنس میں 7 ملکوں کے سربراہان مشرقی یوکرین میں جاری جنگ کے سلسلے میں روس پر سفارتی دباؤ قائم رکھنے پر بات چیت کریں گے۔ امریکی صدر نے اس موقع پر اس اجلاس کا ایجنڈا بتاتے ہوئے کہا، صدر اوباما کہہ رہے ہیں، ہم مستقبل پر بات کریں گے، عالمی معیشت پر بات کریں گے جس سے ملازمتوں اور مواقع میں اضافہ ہو اور یورپی یونین ایک مضبوط انداز میں ترقی کر سکے۔ نئی شراکتوں اور یوکرین میں جاری روسی جارحیت کو ختم کرنے پر بھی بات ہوگی۔ براک اوباما کے الفاظ۔ سعودی عرب کی سپریم کورٹ نے بلاگر رائف بداوی کو سنائی گئی 10 سال قید اور 1000 کوڑے مارنے کی سزا برقرار رکھی ہے۔ تفصیل شمائلہ خان سے۔ رائف بداوی کو یہ سزا گزشتہ سال مئی میں توہین مذہب کے الزام میں سنائی گئی تھی، جس پر جزوی طور پر عمل درآمد بھی ہوا تھا۔ رواں برس کے آغاز میں جدہ کی ایک مسجد کے باہر رائف بداوی کو پہلی قسط میں 50 کوڑے مارے گئے تھے، جس پر عالمی برادری کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا تھا۔ اس عالمی تنقید کے بعد پہلے تو ان کی سزا پر عمل درآمد کئی بار ملتوی کیا گیا، اور پھر سعودی شاہ کے دفتر نے سزا پر نظر ثانی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ تاہم اب سعودی سپریم کورٹ نے انہیں دی گئی سزا کو برقرار رکھا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں۔ پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہے، زیرو ٹالرنس ہے۔ دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے۔ اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی۔
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ پروگرام میں آگے چل کر سنیے گا کہ ترکی کے عام انتخابات میں آج پولنگ کیسی رہی، اور پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کے بعد کیا صوبہ سیاسی بحران کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مگر پہلے یہ خبر کہ پاکستان میں صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں فائرنگ کے ایک واقعے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں کا تعلق ہزارہ قبیلے سے ہے۔ دوسری جانب سیکیورٹی فورسز نے ضلع مستونگ میں سرچ آپریشن کے دوران 3 عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس خبر کی مزید تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد پر فائرنگ کا واقعہ باچا خان چوک کے قریب سرکولر روڈ پر پیش آیا۔ مقامی پولیس کے ایک اہلکار نے بتایا کہ ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے 5 افراد سرکولر روڈ پر چائے کی پتی فروخت کرنے والی ایک دکان پر بیٹھے تھے۔ اہلکار کا کہنا تھا کہ نامعلوم موٹر سائیکل سوار دکان پر آئے اور انہوں نے 5 افراد کو قریب سے گولیاں ماری۔ فائرنگ کے نتیجے میں 3 افراد موقع پر ہلاک جبکہ 2 زخمی ہو گئے۔ ہلاک ہونے والے 3 افراد کی لاشوں کو سیول اسپتال کوئٹہ منتقل کر دیا گیا، جبکہ زخمیوں کو ایک اور اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسے۔ اس واقعے کے بعد شہر میں ایک مرتبہ پھر خوف و ہراس پھیل گیا، جبکہ ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد نے اس واقعے کے خلاف احتجاج کیا۔ ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد کا تعلق شیعہ مسلک سے ہے۔ خیال رہے گزشتہ ماہ کے آخر میں بھی کوئٹہ شہر میں فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں مجموعی طور پر 11 افراد ہلاک ہوئے تھے، جن میں سے 9 کا تعلق ہزارہ قبیلے جبکہ 2 کا تعلق سنی مسلک سے تھا۔ دوسری جانب پولیس نے گزشتہ روز کوئٹہ شہر میں 4 پولیس اہلکاروں کی ہلاکت کے بعد سرچ آپریشن کر کے 33 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس اہلکاروں کو پشتون آباد کے علاقے میں فائرنگ کر کے ہلاک کیا گیا تھا۔ پولیس اہلکاروں کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری ینگ بلوچ ٹائیگر نامی تنظیم نے قبول کی ہے۔ ادھر ضلع مستونگ کے 2 مختلف علاقوں جوہان اور بارک میں سیکورٹی فورسز نے سرچ آپریشن کیا ہے۔ کوئٹہ میں میڈیا کو سلسلے میں جو معلومات فراہم کی گئیں ان کے مطابق اس آپریشن میں سیکورٹی فورسز کے 600 سے زائد اہلکاروں کے علاوہ ہیلی کاپٹروں نے حصہ لیا۔ ابتدا میں فراہم کی جانے والی معلومات کے مطابق اس آپریشن میں 3 عسکریت پسند ہلاک ہوئے، جبکہ ان کے کیمپوں کو بھی تباہ کیا گیا۔ اس آپریشن کے حوالے سے بلوچ ریپبلکن پارٹی کے ترجمان شیر محمد بگٹی نے گزشتہ روز جو بیان جاری کیا تھا اس کے مطابق مارے جانے والے لوگ عسکریت پسند نہیں بلکہ نیتے لوگ تھے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پاکستان میں فرقہ وارانہ ہلاکتوں کے بارے میں حکومت کیا کہتی ہے، اس پر آگے چل کر بات ہم نے کی ہے۔ پہلے یہ کہ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے میانمار میں روہنجیا مسلمانوں کو ریلیف کی فراہمی کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل دی ہے، جس کا پہلا اجلاس اسلام آباد میں ہو رہا ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا ہے کہ میانمار میں روہنجیا مسلمانوں کی نسل کشی کا نوٹس لیا جائے۔ انہوں نے اقوام متحدہ، اسلامی تعاون تنظیم، امت مسلمہ اور علاقائی طاقتوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس حساس مسئلے پر خاموش نہ رہیں۔ مزید تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے شمائلہ خان۔
وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کی جانب سے بنائی گئی اس خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں میانمار کے روہنجیا مسلمانوں کی حالت اظہار کا جائزہ لیا جائے گا اور انہیں فوری طور پر امداد فراہم کرنے کے لیے اقدامات تجویز کیے جائیں گے۔ کمیٹی میں وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان، مشیر خارجہ سرتاج عزیز اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی شامل ہیں۔ اس سے پہلے اسلام آباد میں ایک بیان میں وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ روہنجیا مسلمانوں کے اندھا دھن قتل عام کا نوٹس لیں۔ انہوں نے اقوام متحدہ، اسلامی تعاون تنظیم، امت مسلمہ اور علاقائی طاقتوں سے اپیل کی کہ وہ اس حساس مسئلے پر خاموش نہ رہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار کا مزید کہنا تھا کہ میانمار میں بے بس مسلمانوں پر ظلم و ستم سے ان کوششوں کو نقصان پہنچے گا جن کا مقصد ان کی محرومیوں کا ازالہ کرنا اور نوجوانوں کو دہشت گردوں کا اعلی کار بننے کی روک تھام کرنا ہے۔ واضح رہے کہ ملک کی مذہبی سیاسی جماعتیں کافی عرصے سے روہنجیا مسلمانوں کی نسل کشی پر پاکستان سمیت عالمی برادری کی خاموشی پر احتجاج کرتی رہی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان کی جانب سے صرف روہنجیا مسلمانوں پر ہی ظلم و ستم کا اتنا شدید رد عمل سامنے آنے کی وجہ کیا ہے؟ اس بارے میں بات کرتے ہوئے سرگرم کارکن اور تجزیہ کار پروفیسر ہود بوائی کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ صرف روہنجیا افراد کا مسلمان ہونا ہے۔
میرا خیال ہے کہ یہ ایک نہایت افسوس کی بات ہے کہ روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ مجبور ہیں کہ برما سے بھاگ کر دوسرے ملکوں کی طرف گئے ہیں۔ لیکن مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ پاکستان نے اس مسئلے کا بیڑا صرف اس لیے اٹھایا کہ وہ مسلمان ہیں، یہ نہیں کہ وہ انسان ہیں۔ جس پر بھی اس قسم کا ظلم ہو وہ ہماری ہمدردیوں کا مستحق ہے، اور مجھے مزید اس بات پہ دکھ ہے کہ ہمارے ہاں سے بھی جو ہزارہ کے لوگ بھاگتے ہیں، اور وہ اس لیے کہ انہیں پاکستان میں مارا جا رہا ہے، اور وہ مجبوراً ادھر سے بھاگ کر آسٹریلیا جاتے ہیں، جاتے جاتے ان کی کشتیاں ڈوب جاتی ہیں، تو اس کے اوپر ہم خاموش ہیں۔ اب دیکھا جائے تو روہنگیا کے حالات جو ہیں بہت خراب ہیں، اور ان کی وہ ساری بات سن کر میرے دل میں بڑی تکلیف پہنچتی ہے، مگر میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر ظلم کرنے والے مسلمان ہوتے تو کیا پھر بھی ہم ان کا بیڑا اٹھاتے، پھر بھی ہم اپنی ہمدردیوں کا اظہار کرتے اور اس کانفرنس میں شریک ہوتے؟ اس کا جواب میرا خیال ہے ہمیں نہیں ملے گا۔
لیکن اس بات سے قطع نظر کہ پاکستان روہنجیا افراد کی مدد صرف اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ وہ مسلمان ہیں، کیا پاکستان کسی بھی طرح اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کسی عالمی مسئلے میں مداخلت کر سکے اور روہنجیا مسلمانوں کے مسائل کے حل میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکے؟ پروفیسر ہود بھائی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا خود اپنی اقلیتوں کی جانب رویہ ایک سوالیہ نشان ہے، ایسی صورت میں پاکستان کا دوسرے ممالک کی مذہبی اقلیتوں کے لیے آواز اٹھانا اور ان کے معاملات میں مداخلت کرنا مناسب نہیں ہے۔
اب دنیا پاکستان کی طرف دیکھتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ یہاں تو ہر مذہبی اقلیت زیر عتاب ہے، خواہ وہ مسیح ہوں یا ہندو یا احمدی یا شیعہ، سارے زیر عتاب ہیں، اور اس میں پاکستان کی ریاست یا تو بالکل لاپرواہ ہے یا اس میں شریک ہے۔ لہذا جب ہم کسی اور کی بات کرتے ہیں تو قدرتی طور پر لوگوں کے اندر باقی دنیا میں یہ شک و شبہ اٹھتا ہے کہ آخر پاکستان یہ کیوں کر رہا ہے؟ پاکستان جو اپنے لوگوں پر، اپنی مذہبی اقلیتوں کو اس بری طرح سے رگیتتا رہا ہے، تو اب اسے کیا ہو گیا کہ دنیا کے دوسرے مسائل میں وہ مداخلت کرے؟
واضح رہے کہ میانمار یا برما میں روہنجیا مسلمانوں کو ملک کا شہری تسلیم نہیں کیا جاتا، اور حالیہ برسوں میں ہزارہا روہنجیا تعصب کی وجہ سے ملک چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ برما سے فرار ہونے والے روہنجیا مسلمان اکثر تھائی لینڈ اور برما کی درمیانی سرحد پر واقع جنگل کے راستے ملک سے نکلتے ہیں، تاہم ان کی ایک بڑی تعداد سمندر کے راستے بھی فرار ہوتی رہی ہے۔ مارچ سن 2014 میں برما میں حکام نے گزشتہ 3 دہائیوں میں پہلی بار مردم شماری کا کام شروع کیا تھا، تاہم انہوں نے روہنجیا اقلیت کے اندراج سے انکار کر دیا تھا۔ اس پر اقوام متحدہ کا کہنا تھا کہ برما کے تمام باشندوں کو اپنی نسلی شناخت کے انتخاب کی آزادی ہونی چاہیے۔ اقوام متحدہ نے اس مردم شماری میں برما کی حکومت کو تعاون فراہم کیا تھا۔ اس کے باوجود برما کے حکام کا کہنا تھا کہ روہنجیا مسلمان خود کو بنگالی مسلمان کے طور پر رجسٹرڈ کروائیں، ورنہ ان کا اندراج نہیں کیا جائے گا۔
یہ رپورٹ اسلام آباد سے شمائلہ خان نے بھیجی تھی. اور اس رپورٹ میں جو سوالات اٹھائے گئے ہیں اس پر ہم نے بات کی ہے پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات, مگر اس سے پہلے اسی موضوع پر وسعت اللہ خان کا ہفتہ وار کالم بات سے بات سنتے ہیں.
روہنگیائیوں سے 1982 میں برما کی شہریت چھین لی گئی. برمی حکومت انہیں بنگالی سمجھتی ہے اور بنگلہ دیشی حکومت انہیں برمی, مگر باقی دنیا کچھ نہیں سمجھتی. چونکہ وہ بے وطن قرار پا چکے ہیں اس لیے ان کی املاک, زندگی اور بال بچے اکثریتی بدھوں کے لیے حلال ہیں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کے بقول روہنگیا روئے زمین کا سب سے یتیم نسلی گروہ ہے. لیکن روہنگیا صرف برما میں ہی تھوڑی ہیں, بس نام بدل گئے ہیں. ہٹلر نے یورپی یہودیوں کو روہنگیا بنا ڈالا تو اسرائیل نے جیسے فلسطینیوں کو روہنگیا سمجھ لیا. 1948 میں تقریباً 4.5 لاکھ فلسطینیوں کو کان سے پکڑ, شہریت چھین, صدیوں پرانے آبائی گھروں سے نکال, آس پاس کے ملکوں میں ہکال دیا اور ان کے دیہاتوں کے نام تک مٹا دیے. وہ دن اور آج کا دن یہ گروہ بین الاقوامی فٹ بال بنا ہوا ہے. جنہوں نے گھر نہیں چھوڑے وہ عملاً غرب اردن اور غزہ نام کے دو پنجروں میں رہ رہے ہیں, اور ان پنجروں پہ دل کی تسکین کے لیے بڑا بڑا لکھ دیا ہے آزادی. ایرانی روہنگیا بہائیوں کے نام سے معروف ہیں. پچھلے 100 برس میں قاچاروں سے پہلویوں اور پھر انقلابیوں تک ہر ایک نے ان مرتدوں کو حزب طاقت تختہ مشق بنایا. کسی نے تعلیمی اداروں پہ تالا لگا دیا, عبادت گاہیں مسمار کر دیں, مذہبی لٹریچر برآمد ہونا جرم قرار پایا, تو کسی نے ملازمتوں اور تعلیمی اداروں کے دروازے بند کر دیے, قبریں مسخ کر دیں اور بھائیوں کو اقلیتی مذہبی شناخت سے محروم کر کے ایک سیاسی گروہ کا درجہ دے دیا, اور پھر اس سیاسی گروہ کو سہونی و مغربی ایجنٹ قرار دے کے 200 کو تختہ دار پہ لٹکا دیا اور سینکڑوں کو جیل بھیج دیا گیا. کہنے کو دنیا میں 60 سے 70 لاکھ بھائی ہیں. ایران میں یہ کبھی دوسری بڑی مذہبی اقلیت تھے, آج وہ 3.5 لاکھ ہی رہ گئے ہیں, باقی بھارت سے یورپ اور شمالی امریکہ تک بکھر چکے. یزیدی عراق کے روہنگیا ہیں, جانے کب سے شمالی صوبے نینوا اور اس سے متصل شام کے علاقے میں رہ رہے ہیں. صدام دور تک انہیں ایک دور ازکار نسلی گروہ سمجھ کے نظر انداز کیا جاتا رہا, مگر اگست 2003 کے بعد یزیدیوں پر خود کش بمبار پھٹنے شروع ہوئے. پچھلے 1.5 برس میں یزیدی انسان سے نیم انسان کے درجے پہ پہنچا دیے گئے. دولت اسلامیہ کے سرفروشوں نے یزیدیوں کا قبلہ سیدھا کرنے کی کوشش میں ان کی شناخت ہی ٹیڑی کر دی. جو بھاگ گئے سو بھاگ گئے, جو پکڑے گئے وہ مارے گئے, اور ان کی عورتیں اور بچے موصل اور رقا کی غلام منڈیوں میں برائے فروخت پیش کر دیے گئے. کبھی عراق میں 2 لاکھ یزیدی تھے, آج بمشکل 50,000 ہوں گے, جس کے جہاں سینگ سمائے نکل گئے. پاکستان کے روہنگیوں میں آپ احمدی فرقے کو شمار کر سکتے ہیں. وہ قانوناً کوئی ایسی مذہبی علامت عملاً زبانی و تحریری طور پہ اور اشاروں کنایوں میں استعمال نہیں کر سکتے جسے اکثریت اپنے مذہبی جذبات کی توہین سمجھے. 1974 میں انہیں دائرہ اسلام سے خارج کیا گیا اور 1984 کے بعد سے خصوصی امتیازی قانون سازی زور پکڑ گئی. احمدی ایک عرصے سے نوکریوں, تعلیم, میڈیا کی سہولیات اور سیاسی, اقتصادی و سماجی رابطہ کاری سمیت مساوی شہری کہلائے جانے کے تمام جوازات کھو چکے ہیں. 1984 سے پہلے پاکستان میں لگ بھگ 1 ملین احمدی بتائے جاتے تھے, آج ان کی تعداد 3 سے 5 لاکھ کے درمیان ہے. زیادہ تر یورپ اور شمالی امریکہ چلے گئے. 2010 میں لاہور میں بھاری جانی نقصان کے بعد سے سینکڑوں احمدی سری لنکا, نیپال, ملیشیا اور چین کی طرف نکل رہے ہیں تاکہ اقوام متحدہ کے ہائی کمیشن برائے مہاجرین کی نگاہ میں آ سکیں. گزشتہ 12 برس کے دوران کوئٹہ اور گرد و نواح میں 125 برس سے آباد شیعہ ہزارہ کمیونٹی بھی روہنگیائی ہو چکی ہے. اکثریتی فرقوں سے جڑے شدت پسند مذہبی گروہوں کے ہاتھوں اور بم دھماکوں میں لگ بھگ 1,000 سے زائد ہلاک ہو چکے ہیں. تقریباً آدھی کمیونٹی کوئٹہ سے کراچی اور بیرون ملک منتقل ہو چکی ہے. کم و بیش 1,000 ہزارہ انڈونیشیا سے آسٹریلیا پہنچنے کی غیر قانونی کوششوں میں سمندری مخلوق کا لقمہ بن چکے ہیں, مگر گھر چھوڑنے کا سلسلہ پھر بھی نہیں تھما. اور بھارت کے 16% دلت تو پچھلے 3,500 سال سے روہنگیا ہیں. جب تک کوئی گڑبڑ نہ کریں قابل قبول ہیں, زیادہ ہچر مچر کریں تو اعلی جاتیوں میں روہنگیا دشمن جذبات بیدار ہو جاتے ہیں. آج بھی بہت سے دیہاتوں میں دلت کسی کام سے انکار نہیں کر سکتے, گھوڑے کی سواری نہیں کر سکتے, زمین نہیں خرید سکتے, محبت کی شادی نہیں کر سکتے اور دوسری جاتی کی عبادت گاہ کی چوکھٹ بھی نہیں چھو سکتے. میں سوچ رہا ہوں کہ ہر ایک کو دور کے روہنگیا کیسے نظر آ جاتے ہیں اور ارد گرد رہنے والے روہنگیے روہنگیے کیوں نہیں لگتے.
یہ تھے وسط اللہ خان. آپ نے روہنگیا مسلمانوں سے متعلق حکومت پاکستان کے اقدامات پر دانشور پرویز ہڈبائے کے سوالات سنے, اور اسی پر وسط اللہ خان نے جو تبصرہ کیا اور جس میں انہوں نے بلوچستان کے ہزارہ قبیلے کی حالت زار کا ذکر کیا وہ بھی سنی. ان سب کی روشنی میں میں نے وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ پاکستان کو روہنگیا مسلمانوں کی مدد کا خیال کیوں آیا.
مسئلہ انسانیت کا ہے. جب انسانیت کے ساتھ ظالمانہ سلوک کیا جاتا ہے پوری انسانیت کو اس کی ذمہ داری لینی پڑتی ہے. برما کے شہری ہیں یہ لوگ. برما میں ان کے لیے حالات اس قسم کے ہو گئے کہ انہیں اپنے گھر بار چھوڑ کے دنیا کے دوسرے ملکوں کی طرف دیکھنا پڑ رہا ہے, اور اس کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا ہے. کئی اموات ہوئیں, لوگوں نے زندگیوں سے اپنے ہاتھ کھو دیے, خاندان تقسیم ہونے شروع ہو گئے, لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کے زندگی کی تلاش میں بھٹک رہے ہیں. پوری انسانیت کو ان کی ذمہ داری لینی ہے. پاکستان ایک مہذب جمہوری ملک ہے, اور یقیناً پاکستان کے لوگ اپنی حکومت سے یہ توقع کرتے ہیں کہ جب کسی ایک خطے میں, جس میں پاکستان بھی واقع ہے اور صدیوں سے اس خطے کے لوگوں کے آپس میں تعلقات ہیں, صدیوں سے اکٹھے رہتے چلے آئے اس خطے میں ہم سب لوگ, تو یقیناً پاکستان کے لوگوں کو تشویش پیدا ہوتی ہے.
پرویز رشید صاحب, کیا پاکستان کی یہ حیثیت ہے کہ وہ مدد کر سکے واقعی ان لوگوں کی؟
اسی مسئلے پہ تجاویز مرتب کرنے کے لیے ایک کمیٹی وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پر قائم کی گئی ہے. چودھری نثار صاحب اس کمیٹی کو سربراہی کر رہے ہیں. ہمارے وزیر خارجہ سرتاج عزیز صاحب بھی اس میں ہیں, اور اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر خارجی امور کے جو ہیں طارق فاطمی, وہ بھی اس کمیٹی کے ممبر ہیں. ان تین لوگوں نے آج آپس میں ملنا ہے. وہ تجاویز مرتب کریں گے کہ سفارتی طریقے سے ان لوگوں کی کیا مدد کی جا سکتی ہے اور کیا کردار ادا کر سکتی ہے.
مگر یہ کچھ عجیب سی بات نہیں لگتی پرویز رشید صاحب کہ پاکستان کے اپنے حالات اس طرح کے ہیں کہ آئے دن وہاں سے کشت و خون کی خبریں آتی ہیں, اور کبھی کہیں شیعہ مر رہے ہیں, سنیوں کو مارا جا رہا ہے, ہزارہ پہ حملے کر کے ان کی ہلاکت کی خبریں آ رہی ہیں, خود عیسائیوں اور ہندوؤں کے بارے میں اس طرح کی خبریں آتی ہیں کہ ان کے لیے زندگی کافی مشکل میں ہے. ایسے میں بجائے اس کے کہ پاکستان اور حکومت وہاں کی اپنے عوام اپنے شہریوں کی فکر کرے, وہ دوسرے لوگوں کے لیے فکر مند ہے اور کمیٹیاں بنا رہی ہے.
یقیناً ہمیں اپنے لوگوں کی زندگیوں کو بھی محفوظ بنانا ہے. اس کے لیے حکومت پاکستان نے اقدامات کیے ہیں. ریاست پاکستان اپنے تمام شہریوں کو, خواہ ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو, ان کو پاکستان کا شہری سمجھتی ہے اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری لیتی ہے. جو لوگ اس طرح کے واقعات کرتے ہیں ان کے خلاف ضرب عضب آپریشن بھی شروع کیا گیا ہوا ہے, اور حالات پہلے کے مقابلے میں بہت بہتر ہیں. ان لوگوں سے نپٹنے کے لیے ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان بھی بنایا ہے. پاکستان کے آئین میں ترمیم کر کے ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے عدالتیں بھی قائم کی گئی ہیں. یہ تمام اقدامات ہم اپنی ریاست کے اندر بھی اس طرح کے ایلیمنٹ جو کہ انسانیت کے لیے تکلیف کا سبب بنتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اور شاید پاکستان میں یہ تشویش بھی زیادہ اسی لیے ہے کہ ہم نے اس طرح کے واقعات کو قریب سے دیکھا ہے, اور ہمارے لوگوں کی سینسٹیویٹی اس معاملے میں زیادہ ہے. وہ اپنے ملک میں بھی انسانیت کو تکلیف پہنچے تو اس پہ ڈسٹرب ہوتے ہیں, اور اگر دنیا میں بھی کہیں انسانیت کو اس طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس پہ ان کی تشویش پھر بجا ہوتی ہے, کیونکہ پریکٹیکلی انہوں نے ان تکلیفوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے.
یہ تھے پاکستان کے وزیر اطلاعات پرویز رشید. اور اب رخ کرتے ہیں مشرق وسطی کا, جہاں سے خبر ملی ہے کہ سعودی قیادت میں اتحادی فوج کے طیاروں نے یمن کے دارالحکومت صنعاء پر بمباری کی ہے جس میں 44 افراد مارے گئے ہیں. اس کارروائی میں یمنی فوج کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنا رہی ہیں نازیہ میمن.
سنا سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق طیاروں نے فوج کے صدر دفتر کو نشانہ بنایا. حوثی باغیوں کے ذرائع نے کہا ہے کہ 44 افراد کی ہلاکت کے علاوہ اس حملے میں 100 سے زیادہ لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں, جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں. اس سے قبل یہ اطلاعات ملی تھیں کہ مرنے والوں میں زیادہ تر فوجی تھے جو اپنی تنخواہیں لینے کے لیے جمع تھے. خیال رہے کہ سعودی عرب نے 26 مارچ کو یمن میں حوثی باغیوں پر بمباری کا آغاز کیا تھا, اور اب تک اس جنگ میں 2000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں. اس لڑائی میں حالیہ چند دنوں میں تیزی آئی ہے اور سینیچر کو بھی حوثی باغی دن بھر سعودی عرب پر حملے کرتے رہے۔ سعودی عرب نے سینیچر کو ہی حوثی باغیوں کے اسکڈ میزائل کو مار گرانے کا دعویٰ کیا تھا۔ سعودی بمباری کا تازہ واقعہ ایک ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب اقوام متحدہ نے تصدیق کی ہے کہ حوثی باغیوں اور یمنی حکومت کے درمیان امن مذاکرات 14 جون کو منعقد ہوں گے۔ خیال رہے کہ اس سے قبل 28 مئی کو اقوام متحدہ نے فریقین کو مذاکرات پر لانے کی کوشش کی تھی، تاہم اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے یمن میں موجود تمام فریقین سے کہا ہے کہ وہ بغیر کسی شرط کے نیک نیتی کے ساتھ بات چیت کا آغاز کریں۔ مشرق وسطی میں بی بی سی کے مدیر اعلی سیباسٹین آشر کے مطابق حکومت اور حوثی باغیوں کی جانب سے 14 جون کے امن مذاکرات میں شرکت کی تصدیق کی گئی ہے۔
یہ تھی نازیہ میمن، سیربین ابھی جاری ہے۔
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئیس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے۔ تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے، زیرو ٹالرنس ہے۔
تو پھر کیا ہوتا ہے، گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے، جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔
باخبر رہنے کے لیے سیروین سنا کیجیے۔
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سبا ناز۔
بی بی سی کی ایک تفتیش میں معلوم ہوا ہے کہ فیفا کی جانب سے $1 کروڑ جس اکاؤنٹ میں بھیجے گئے اسے فیفا کے سابق نائب صدر جیک وارنر کنٹرول کر رہے تھے۔ جنوبی افریقہ کی طرف سے بھیجی گئی اس رقم سے کیریبین میں موجود افریقی افراد کے لیے فٹ بال کو فروغ دینے کا وعدہ کیا گیا تھا، تاہم وارنر نے رقم کا استعمال ذاتی قرضوں اور غیر قانونی لین دین کے لیے کیا۔ ایک ای میل سے اس بات کا مزید ثبوت ملتا ہے کہ جنوبی افریقہ کے سابق صدر تھابو مبیکی اور سیپ بلاٹر $1 کروڑ کی ڈیل پر رضامند تھے۔ امریکی تفتیشی ادارے ایف بی آئی نے وارنر پر بدعنوانی کا الزام لگایا ہے جس کی وہ تردید کرتے ہیں۔ فرینچ اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں فتح کا تاج پہنا سرینا ولیمز نے۔
سرینا ولیمز ڈز اٹ اگین،
انہوں نے جمہوریہ چیک کی لوسی سفاروا کو 3 سیٹس میں 6-3، 6-7 اور 6-2 سے شکست دی۔ اسی ٹورنامنٹ میں مردوں کے سنگلز مقابلوں کا فائنل ٹاپ سیڈ نوویک جوکووچ اور سوئٹزرلینڈ کے سٹین ووورنکا کے درمیان ہے۔
بارسلونا سمپلی بریلیانٹ، اٹ واز ا مارویلس فائنل۔
فٹ بال کلب بارسلونا نے اطالوی کلب یوونٹس کو چیمپئنز لیگ ٹورنامنٹ کے فائنل میں ہرا کر 5ویں بار ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ جرمنی کے شہر برلن میں ہونے والے فائنل میں بارسلونا کی جانب سے میچ کے 4th ہی منٹ میں پہلا گول مڈ فیلڈر راکوٹیکچ نے، دوسرے ہاف میں دوسرا گول لوئس سوارز، اور اختتامی لمحات میں نیمار نے تیسرا گول کر کے ٹیم کی برتری کو ناقابل شکست بنا دیا۔ فارمولا 1 کار ریس میں آج ہونے والی کینیڈین گراں پری کے لیے مرسیڈیز ڈرائیور لوئس ہیملٹن نے پول پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کے سیکرٹری انوراگ ٹھاکر نے سورو گنگولی، سچن ٹنڈولکر اور وی وی ایس لکشمن پر مشتمل کمیٹی کے مشاورتی اجلاس کے بعد کہا ہے کہ سابق کرکٹر راہل ڈریوڈ نے بھارت کی انڈر 19 اور ایک کرکٹ ٹیم کے کوچ کے عہدے پر کام کرنے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی ہے۔
کھیلوں کی خبریں آپ نے سبا ناز سے سنی۔ ترکی کے انتخابات کا احوال اور پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال اور گلگت بلوچستان میں ہونے والے انتخابات کا احوال سیربین میں شامل ہے۔ سیربین اپنے دورانیے کے نصف پر پہنچنے کو ہے اور یہاں آپ سنتے ہیں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ جو نخبت ملک پیش کر رہی ہیں۔
پا پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں فائرنگ کے ایک واقعے میں ہزارہ قبیلے کے کم سے کم 5 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہوئے ہیں۔ ترکی میں عام انتخابات کے لیے پولنگ کے بعد اب ووٹوں کی گنتی جاری ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ انتخابات ملک کے آئین میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ یمن کے دارالحکومت صنعاء میں سعودی عرب کی سربراہی میں کارروائی کرنے والے اتحادی طیاروں کی بمباری سے کم سے کم 44 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ شام میں حکومتی افواج نے دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کو شمال مشرقی علاقے سے پیچھے دھکیل دیا ہے، تاہم اب بھی وہاں لڑائی جاری ہے۔ دنیا کے 7 امیر ترین ممالک کی تنظیم G7 کی سالانہ سربراہی کانفرنس جرمنی میں ہو رہی ہے، جس میں یوکرین اور روس کے تنازع کو موضوع بحث رکھا جا رہا ہے۔ سعودی عرب کی سپریم کورٹ نے بلاگر رائف بداوی کو سنائی گئی 10 سال قید اور 1000 کوڑے مارنے کی سزا برقرار رکھی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
شکریہ نخبت ملک۔ اور گلگت بلتستان کی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے لیے انتخابی مہم ختم ہو چکی ہے، کل یعنی پیر کو ووٹنگ ہوگی۔ امن عامہ پر قابو رکھنے کے لیے یہ انتخابات فوج کی نگرانی میں کروائے جا رہے ہیں۔ مزید تفصیل کے ساتھ گلگت سے ظہیر الدین بابر۔
خطے کی سیاسی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ انتخابات کے دوران ہر پولنگ سٹیشن کے باہر فوجی کھڑے ہوں گے۔ گلگت بلتستان کی دوسری قانون ساز اسمبلی کی 24 جنرل نشستوں کے لیے 8 اضلاع سے تقریباً 350 امیدوار میدان میں ہیں۔ 40% امیدوار آزاد ہیں، جبکہ مذہبی اور سیاسی قومی جماعتوں میں سے مسلم لیگ نون نے تمام نشستوں پر اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں۔ مختلف مسلم فرقوں میں بٹے ہوئے گلگت بلتستان میں انتظامیہ کی زیادہ توجہ انتخابات کا پرامن انعقاد کرانے پر ہے۔ چیف الیکشن کمشنر جسٹس ریٹائرڈ طاہر علی شاہ:
تو یہ 1151 کل ہمارے اکراس جی بھی پولنگ اسٹیشن ہیں، تو ان میں حساس بھی ہے، کم حساس بھی ہے اور عام نارمل قسم کے ہیں۔ تو ہم نے جو ہمارے سیکیورٹی پلان ہے ود دا اسسٹنس آف دا پاک آرمی اینڈ پولیس، ہم نے یہ ایک طریقہ آزمایا ہے کہ جو حساس زیادہ ترین ہے اس پہ کچھ زیادہ ڈپلائمنٹ کی جائے فوج کی، اور جو اس سے کم ہے اس سے تھوڑا کم، جو نارمل ہے اس میں آپ رینجرز اور آپ کا جی وی سکاؤٹ ہے ان کے ذریعے کام چلایا جائے، یہ ہمارا پلان ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے اپنی تیاری جگہ جگہ ہر جگہ پہ مکمل کی ہے، تو امید ہے کوئی لا اینڈ آرڈر کی کوئی سچویشن پیدا نہیں ہوگی اور امن امان سے انشاءاللہ یہ آپ کا جو الیکشن ہے پیسفلی، یہ آپ کا فیئر فری الیکشن ہم کہہ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس ماحول میں ہوگا اور رزلٹ آپ کو آئے گا۔
انتخابی مہم کل رات ختم ہو گئی تھی، جس کے باعث دارالحکومت گلگت قدرے خاموش ہے۔ پیر کو انتخابات کے سلسلے میں عام تعطیل ہے اور گلگت میں مقیم دور دراز کے علاقوں کے بیشتر لوگ اپنے حلقوں میں لوٹ گئے ہیں۔ گلگت بلتستان دنیا کا وہ خطہ ہے جہاں دنیا کا سب سے اونچا میدان جنگ سیاچن، دنیا کی دوسری بڑی چوٹی K2 سمیت 8000 فٹ سے زائد بلندی کی 5 چوٹیاں ہیں۔ چھوٹے چھوٹے دیہات ہندوکش، کراکرم اور ہمالیہ کے پہاڑی سلسلوں میں بکھرے ہوئے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر طاہر علی شاہ کے مطابق کتنا ہی دور کیوں نہ ہو، ہر ووٹر کو حق رائے دہی استعمال کرنے کا موقع دینے کے لیے بندوبست کیا گیا ہے۔
فار فلنگ ایریاز ہے جہاں پہ ابھی کچھ علاقوں میں آپ کے ٹریفک بھی نہیں چلتے، تو یہ آپ کا جو استور کا علاقہ ہے، آگے سائڈ پہ گلتری کا لیاس کردو میں، اور ادھر شگر سائڈ پہ کوئی علاقہ ہے، ان میں ہم نے ہیلی سروس پرووائڈ کیا، ان کے ذریعے ہم نے اپنا پولنگ مٹیریل جو ہے یا پولنگ سٹاف جو ہے وہ پہنچایا۔ تو باقی ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ پولنگ اسٹیشن دے کے ان کو یہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ووٹ کم ہوں بے شک ووٹرز، لیکن یہ ایکسیس ہو ان کو کہ ہم ایزیلی آسانی سے اپنا ووٹ کاسٹ کر سکے، اس کے لیے ہم نے زیادہ سے زیادہ پولنگ اسٹیشن قائم کیے ہیں تاکہ ان کو کوئی تکلیف یا پریشانی نہ ہو۔
ان انتخابات میں گلگت بلتستان کے 600,000 سے زائد باشندے ووٹ ڈالیں گے۔ ظہیر الدین بابر، بی بی سی، گلگت۔
گلگت بلتستان سے خیبر پختونخوا کا رخ کرتے ہیں، جہاں بلدیاتی انتخابات تو 30 مئی کو ہوئے مگر پولنگ کے فوراً بعد دھاندلی کے الزامات سامنے آئے اور صوبائی حزب اختلاف نے اب باقاعدہ احتجاج کا اعلان کر دیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ صوبے میں سیاسی حالات ایک بحران کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ اسی صورتحال کا جائزہ پشاور سے نامہ نگار رفت اللہ اورکزئی نے اپنی اس رپورٹ میں لیا ہے۔
وزیراعلی خیبر پختونخوا پرویز خٹک اور تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان سمیت پارٹی کے تمام عہدیداروں اور صوبائی حکومت میں شامل اتحادی جماعتیں اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے۔ عمران خان تو یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ وہ صوبے میں دوبارہ فوج کی نگرانی میں مقامی حکومتوں کے انتخابات کرانے کو تیار ہیں۔ تاہم دوسری طرف سے فریق اتحاد پر مشتمل صوبے کی حزب اختلاف کی جماعتوں عوامی نیشنل پارٹی، جمعیت علماء اسلام فے اور پیپلز پارٹی نے نتائج کو مسترد کرتے ہوئے حکومت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں نے 10 جون کو صبح بھر میں داندلی کے خلاف شٹ ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کیا ہے، لیکن اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ان حالات سے نکلنے کا واحد حل کیا ہے؟ کیا دوبارہ انتخابات تمام مسائل کا حل ہے، یا داندلی کی تحقیقات ایک با اختیار کمیشن سے کرانے سے سیاسی جماعتیں مطمئن ہو سکتی ہیں؟ اس ضمن میں اکثر تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ جب حکومت خود اس بات کو تسلیم کر چکی ہے کہ انتخابات میں داندلی ہوئی ہے اور وہ اس کی ہر قسم کی تحقیقات کے لیے بھی تیار ہے، تو ایسی صورتحال میں اپوزیشن کی طرف سے شٹ ڈاؤن ہڑتال کی کال دینا نامناسب اور بلا جواز ہے۔ سینئر صحافی اور مصنف عقیل یوسفزئی کچھ ایسے ہی خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔
اب ایک بڑا پنڈورا بکس کھل گیا ہے، اور جہاں پر یہ پارٹیاں شکست کر گئی ہے وہاں پر ان کا دعویٰ ہے یا یہ الزام لگاتے ہیں وہاں پر داندلی ہوئی ہے، مگر ہم جو الیکشن کی ریزلٹس کو دیکھتے ہیں اس سے لگ یہ رہا ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر داندلی نہیں ہوئی ہے، یا جس طرح کے بتایا جا رہا ہے استعفا لینے کے مطالبے کی بجائے اگر دونوں فریقین کسی مفاہمتی عمل کے لیے مذاکرات کے میز پر بیٹھ جائے تو میرے خیال میں یہ مسئلے کا حل ہوگا۔
عقیل یوسفزئی کے مطابق اپوزیشن جماعتوں کو ایجیٹیشن کی سیاست نہیں کرنی چاہیے، جس سے ان کے مطابق سیاسی عدم استحکام پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔
اگر یہاں پر گورنر راج نافذ ہوتا ہے اور ایک صوبائی حکومت جو کہ ایک سیاسی حکومت ہے اور ایک اتحادی حکومت بھی ہے، اگر وہ رخصت ہو جاتے ہیں تو میرے خیال میں نہ صرف یہ کہ صوبے کا بڑا نقصان ہوگا بلکہ عوام بھی اپوزیشن کے اس مطالبے کے حق میں ان کے اپنے کارکن بھی نہیں نکلے گے اور عوام بھی نہیں نکلیں گے۔
تاہم دوسری طرف حزب اختلاف کی جماعتوں کا دعویٰ ہے کہ 30 مئی کے بلدیاتی انتخابات میں بھی داندلی ہوئی، اور اگر دوبارہ انتخابات ہوتے ہیں تو وہ بھی تحریک انصاف حکومت کے ماتحت ہوں گے، لہٰذا ان سے صاف و شفاف انتخابات کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ جمعیت علماء اسلام فے سے تعلق رکھنے والے سیف فریق اتحاد کے ایک رہنما عبد الجلیل جان نے کہا،
ہم بھی کہتے ہیں داندلی ہوئی ہے، حکومت بھی کہتی ہے داندلی ہوئی ہے، پارٹنر بھی اس کے کہتے ہیں داندلی ہوئی ہے، تو پھر بلا تاخیر یہ حکومت مستعفی ہو جائے، کیونکہ کل 126 دن کا جنرل پر کھڑے ہو کر انہوں نے یہ کہا تھا کہ نگران حکومت نہیں بلکہ نواز شریف داندلی کا ذمہ دار ہے، ہم نواز شریف سے استعفی لے کر ہی جائیں گے پارے، تو آج فیروز خٹک کیوں ذمہ دار نہیں ہے؟
جلیل جان نے مزید کہا کہ خیبر پختونخوا میں دوبارہ بلدیاتی انتخابات ان کو اس صورت میں قابل قبول ہوں گی جب وہ نگران حکومت کے زیر انتظام منعقد ہوں گے۔
اگر نگران حکومت قائم ہوتی ہے اور اس حکومت کو فارغ کرتے ہیں اور جن جن لوگوں نے اس میں انوالومنٹ کی ہے ان کے خلاف سزا کا اعلان کیا جاتا ہے، تو پھر ہم نگران حکومت کے تحت الیکشن میں حصہ لینے کے لیے تیار ہے، نہ کہ ہم اس گورنمنٹ کے تحت جس گورنمنٹ نے 30 تاریخ کو ایک بدترین الیکشن کر کے پوری دنیا میں پاکستان کے وقار کو بدنام کیا ہے۔
30 مئی کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی اور بدترین بدنظمی کے واقعات پیش آئے تھے۔ ان انتخابات میں تشدد کے بھی کئی واقعات ہوئے تھے جس میں کم سے کم 24 افراد ہلاک اور 100 کے قریب زخمی ہوئے تھے۔ تحریک انصاف کی حکومت میں شامل اتحادی جماعتوں کی جانب سے بھی ان انتخابات پر اعتراضات کیے گئے تھے، جس سے ان انتخابات کی حیثیت متنازع بنتی جا رہی ہے۔ رفت اللہ اورگزئی، بی بی سی، پشاور۔
اور متحدہ حزب اختلاف کی جانب سے ہڑتال اور احتجاج کے اعلان کے بارے میں میں نے عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما میاں افتخار حسین سے پوچھا کہ جب صوبے میں حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ چکی ہے کہ جہاں جہاں دھاندلی ہوئی ہے وہ وہاں پھر سے انتخابات کرانے کے لیے تیار ہے، تو پھر احتجاج کا کیا جواز رہ جاتا ہے؟ ان کا جواب تھا،
جنرل الیکشن میں بھی داندلی ہوئی اور تحفظات کے باوجود ہم ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن جو الیکشن کا طریقہ کار تھا ہم نے اس وقت بھی کہا کہ ایکٹ میں بھی خامیاں ہیں، اس کو دور کیا جائے۔ جب انہوں نے بلڈوز کیا تو عدالت سے ہم نے رجوع کیا لیکن ہمیں وہ ریلیف نہ مل سکی۔ انہوں نے جو طریقہ کار اپنا کہ آدھا سیاسی ہوگا آدھا غیر سیاسی ہوگا، 2000 پہ بھی ایک ولیج کونسل بن سکے گا، 10000 پہ بھی بن سکے گا۔
میاں افتخار حسین صاحب، جو بھی تھا جیسا بھی انہوں نے فیصلہ کیا سیاسی غیر سیاسی، اس کے بعد ان انتخابات میں آپ نے حصہ لیا ہے، تو اب یہ ساری باتیں
میں کہہ رہا ہوں، جب الیکشن کے دوران بھی انہوں نے جو داندی کی تو وہ ریکارڈ داندی کی، کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ یہ الیکشن تھا۔ ہر پولنگ اسٹیشن پہ لڑائی ہوئی، ہر پولنگ اسٹیشن پہ بد انتظامی تھی، کسی بھی پولنگ اسٹیشن پہ روک تھام حکومتی لوگوں کے لیے نہیں تھا۔
لیکن یہ بات تو سرکار بھی کہہ رہی ہے کہ ان کے بھی بعض امیدوار ہارے ہیں اور ان حلقوں میں وہ دھاندلی کے الزامات لگا رہے ہیں، یعنی دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ ایک انتہائی اقدام کیوں لے رہے ہیں آپ لوگ؟
نہیں، ایسا نہیں ہے، دونوں طرف سے کوئی سوچ نہیں سکتا، کوئی پاکستان کو نہ جانتا ہو تو یہ ایسی باتیں کر سکتا ہے۔ جب حکومت کسی کو ہو اور انتظامیہ کے ذریعے الیکشن ہو اور اس حکومت کے 3 سال باقی ہو تو اس انتظامیہ سے تو خدا کی پناہ لوگ مانگتے ہیں۔ پولیس نے جو وفاداری دکھائی، ڈی سی او نے وفاداری دکھائی، ان کے سرکاری ملازمین نے جو وفاداری دکھائی، وہ تو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ 100% حکومت کی جانب سے دھاندلی ہوئی، جہاں کسی نے اس کو کنٹرول کیا تو اپوزیشن والے تھوڑے بہت جیت گئے۔ لیکن جب آپ انتہائی اقدام کی بات کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جس طریقے سے جمہوری لبادہ اوڑھ کے عامرانہ انداز سے دیکھیے جمہوریت کا مذاق اڑایا، اب یہ الیکشن ہم مانتے بھی نہیں۔ الیکشن کرانے کے لیے نگران سیٹ اپ ہونی چاہیے تاکہ آزادانہ اور شفاف الیکشن ہو۔ جو تحریک انصاف ہے یہ اپنا مینڈیٹ کھو چکی ہے، اتنے بڑے پیمانے پہ ہر سطح پہ دھاندلی، اس کے لیے کوئی اور جواز ہے نہیں جب عمران خان۔
لیکن وہ جب تیار ہیں کہ جہاں دھاندلی ہوئی ہے دوبارہ انتخابات کروائے جا سکتے ہیں، فوج کی نگرانی میں انتخابات کروائے جا سکتے ہیں، تو آپ استعفی کا مطالبہ کر رہے ہیں، آپ اسمبلی میں جا کے یہ مسئلہ اٹھا سکتے ہیں، آپ سیاسی لوگ ہیں، سیاسی طور پہ اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ آپ۔ لیکن ہڑتال اور احتجاج اور اس سے تو آپ کو پتا ہے پاکستان جس صورتحال سے دو چار ہے، اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا جتنا متاثر ہے، امن و امان کی صورتحال ہے، اس میں پھر یہ احتجاج اور اس طرح کی چیزیں وہ تو اور ایک بحرانی کیفیت پیدا کر دے گی صوبے میں۔ تو کیا
حکومت کو یہ باور کرانا چاہتے کہ وہ خود رضاکارانہ طور پہ وہ ناکام ہو چکے ہیں، وہ مان رہے ہیں، پی ٹی آئی بھی کہہ رہی دھاندلی ہوئی، اس کا اتحادی جماعت اسلامی بھی کہہ رہا دھاندلی ہوئی، اور ساتھ میں اپوزیشن کے تمام سیاسی پارٹیاں بھی کہہ رہی دھاندلی ہوئی۔ تو یہ تو عمران خان کا اپنا مطالبہ تھا کہ نواز شریف صاحب دھاندلی کے پیداوار ہے وہ استعفی دیں، حالانکہ وہ کیئر ٹیکر کے زیر نگرانی الیکشن ہوا تھا۔ اس وقت تو یہ پی ٹی آئی ہی کی حکومت کے زیر نگرانی الیکشن ہوا ہے، یہ کہہ رہے الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے، الیکشن کمیشن نہیں، موجودہ حکومت ذمہ دار ہے۔
میاں صاحب، نواز شریف کی اگر وہ بات کر رہے ہیں، اس میں دھاندلی کے الزامات آئے، اس کے نتیجے میں وہ وزیر اعظم بنے، اور یہاں تو صوبائی حکومت کی بات ہے، آپ صوبائی حکومت کے استعفی ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں، چھ جا کے جو بلدیاتی انتظامی کمیٹیاں ہیں۔
سوال جو آپ اٹھا رہے ہیں یہ تو پی ٹی آئی نے خود کہا ہے۔
نہیں تو اس کے لیے وہ تیار ہیں کہ وہ بلدیاتی انتخابات دوبارہ کروا دیں۔
ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اس نے الیکشن کرائے ہی نہیں تھے تو آپ اس کے مستعفی ہونے کی بات کر رہے تھے، اور اب کے بار تو آپ نے خود دھاندلی کی ہے، حکومت فریق تھا، حکومت کی پی ٹی آئی الیکشن میں کی اور حکومت نے دھاندلی کرائی، تو یہ حکومت دھاندلی نہیں، دھاندلی والا حکومت ہے، اس کو تو ہر طور پہ جانا چاہیے۔ ایک تو دھاندلی کے نتیجے میں آنے والی حکومت ہے، ایک خود دھاندلی کا ماسٹر ہے، تو ماسٹر مائنڈ کو آپ چھوڑیں۔ یہ تو ایسا نہیں ہے کہ عمران کی جو منطق ہے وہ جائز ہے اور جو سیاسی لوگوں کی اور منطق ہے تو وہ ناجائز ہے۔
ایسی کوئی صورت نہیں پیدا ہو سکتی کہ کسی طرح سے یہ افہام و تفہیم سے مسئلہ حل ہو جائے، آپ استعفی ہی ان سے لے کے رہیں گے؟
ہم تو سیاسی انداز میں کہہ رہے ہیں، ہم نے تو نہ بندوق اٹھایا ہے، نہ ہم تشدد کر رہے ہیں، نہ تشدد کر رہے ہیں، ہم تو یہ سیدھی سادھی بات کر رہے ہیں۔ دھاندلی ہوئی، دنیا مان رہی ہے، انہوں نے تو الیکشن کا مذاق اڑایا ہے، اب بھی دھاندلی جاری ہے۔ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو سرکاری سطح پہ نتائج کو روک کے وہ تبدیل کیے جا رہے ہیں کہ جہاں یہ ہار رہے ہیں کہ عورتوں کے الیکشن نہیں ہوئے اس کو دوبارہ کر دیں، جہاں پہ یہ جیت چکے ہیں وہاں پہ کوئی اس کو چیڑے نہ۔ کیونکہ بی بی سی سے میں بات کر رہا ہوں، سارا دنیا یہ بات سنے گی، پشاور کی انتظامیہ کا حکم ہے کہ پی ٹی آئی والے تو ان کی بات مانو، کسی اور کی بات نہ ماننا، اور راتوں رات نتائج تبدیل ہو رہے ہیں، کوئی ریکارڈ ہے نہیں، پولنگ ایجنٹ تھا نہیں، تو اپنی مرضی کے اعلان بھی کر رہے ہیں، راتوں رات تبدیل بھی کیا جا رہا ہے۔ ہم تو یہی کہ رونا رو رہے ہیں، ہاتھی کے دانت کانے کے اور دکھانے کے، اور باقی پارٹیوں کو ہم نے دعوت دے رکھی ہے کہ ہم 10 تاریخ کو پرامن احتجاج کریں گے اور جلسے کریں گے اور شٹر ڈاؤن کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہمارا یہ احتجاج جاری رہے گا۔
یہ تھے عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما میاں افتخار حسین۔ اب ترکی کا رخ کرتے ہیں، جہاں آج پارلیمان کی 550 نشستوں کے لیے رائے شماری ہوئی۔ ان انتخابات میں 20 سیاسی جماعتوں نے حصہ لیا، جبکہ رجسٹر ووٹرز کی تعداد 5 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ ترکی میں پچھلے 13 برس سے صدر رجب طیب اردوغان کی جماعت جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی برسر اقتدار ہے۔ ملک کی تاریخ میں اس الیکشن کی اہمیت کیا اور کیوں ہے، اس پر میں نے بات کی ہمارے ساتھی کاشف قمر سے جو انتخابات کی رپورٹنگ کے لیے استنبول میں ہیں، اور ان سے سب سے پہلے پوچھا کہ پولنگ کیسی رہی.
عمر، ابھی تک جو اطلاعات آئی ہیں ان کے مطابق کہیں سے بھی کسی ناخوشگوار واقعے کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے. یہ الیکشن مجموعی طور پر خاصے پرم رہے ہیں. بس جمعے کے روز دیار بکر جو کرد آبادی کا علاقہ ہے وہاں دھماکے میں 4 لوگ ہلاک ہوئے تھے. پولنگ کے بعد گنتی شروع ہوگی، خیال ہے کہ کل صبح تک نتائج آ جائیں گے.
کاشف، یہ بتائیے ماحول کیسا تھا پولنگ کے دوران؟
عمر، یہ بڑی دلچسپ بات ہے، یہاں پر انتخابی مہم کے دوران بھی ریلیاں اور بہت بڑے بڑے جلسے یہاں پر نہیں ہوتے. بہت زیادہ آپ کو سرگرمی یا گہما گہمی نہ دکھائی دے، تو یہ ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے ہی منظم انداز میں سارے کام ہوتے ہیں، اور ایسا ہی ہو رہا ہے. پچھلی بار جو رائے دہی کی شرح تھی وہ 85% کے قریب تھی. خیال یہ ہے کہ اس بار بھی یہ شرح اسی کے آس پاس ہوگی، یعنی 5 کروڑ میں سے 4.5 کروڑ کے قریب ووٹر شاید اپنا حق رائے دہی استعمال کر لیں.
تو یہ بتائیے کہ کوئی غیر متوقع نتائج کا تو کوئی امکان نہیں ہے؟
پیر کی صبح تک نتائج کے مکمل ہو جانے کا امکان ہے. ویسے تو نتائج کچھ دیر میں آنا شروع ہو جائیں گے، لیکن کوئی حیران کن نتیجہ انتخابات کا نکل آئے ایسا امکان بہت زیادہ نہیں ہے. رائے عامہ کے ساری جائزے اور مبصرین اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ان انتخابات میں موجودہ حکمران جماعت جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی جیت جائے
گی. کاشف، ترکی میں ان انتخابات کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ تاریخ کے انتہائی اہم انتخابات ہیں. اس کا کیا سبب ہے، اور صدر رجب طیب اردگان کے لیے کیا چیلنجز اور کیا امکانات ہو سکتے ہیں؟
اس کو اس لیے اتنی اہمیت دی جا رہی ہے کیونکہ خود رجب طیب اردگان باضابطہ طور پر یہ کہہ چکے ہیں کہ ملک میں صدارتی نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں. اگر نتائج کے مطابق ان کی جماعت جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کو 2/3 اکثریت مل جاتی ہے تو وہ سیدھے سیدھے آئین میں ترمیم کر سکے گی، صدارتی نظام رائج کر سکے گی. اگر ان کو 2/3 اکثریت نہیں ملتی لیکن 330 تک نشستیں مل جاتی ہیں تو وہ صدارتی نظام کی تجویز کو ریفرنڈم میں منظور کرا کے صدارتی نظام رائج کر سکتے ہیں، جو صدر کی خواہش ہے. لیکن اگر ان کی نشستوں کی تعداد 330 سے بھی کم ہوتی ہے تو پھر اس بات کا بہت کم امکان ہے کہ موجودہ پارلیمانی نظام تبدیل کر کے صدارتی نظام لایا جا سکتا ہے. یہ بات بہت اہم ہے کہ کرد جماعت جو پہلی بار انتخابات میں شریک ہو رہی ہے HDP، اگر اس نے 10% ووٹ حاصل کر لیے جو پارلیمانی نمائندگی کے لیے ضروری ہے تو بہت کم امکان ہے کہ جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی یا AK پارٹی 2/3 اکثریت یا 330 نشستوں کے ہدف تک بھی پہنچ سکے گی. یہی سب سے بڑا چیلنج ہے صدر اردوغان کے لیے کہ کیا وہ اپنی خواہش کے مطابق صدارتی نظام رائج کرانے کی اہلیت حاصل کر لیں گے.
ترکی کے سب سے بڑے شہر استنبول سے یہ تھے ہمارے ساتھی کاشف قمر. نیپال میں 25 اپریل کو زلزلے کے 5 ہفتے بعد بھی زندگی معمول پر نہیں آ سکی ہے. گنجان آبادیوں میں ہزاروں عمارتیں انتہائی مخدوش حالت میں کھڑی ہیں. وسائل کی کمی کے سبب بیشتر خطرناک عمارتوں کو ابھی تک منہدم نہیں کیا جا سکا ہے. بہت سے راستے اور سڑکیں اب بھی بند ہیں. متاثرین کی مشکلیں اب تک کم نہیں ہوئیں. البتہ لوگ اب اپنے حالات کا بہتر طریقے سے مقابلہ کر رہے ہیں. نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو سے ہمارے نامہ نگار شکیل اختر کی رپورٹ.
نیپال میں زلزلے سے تباہ عمارتوں کو اب رفتہ رفتہ منظم کیا جا رہا ہے. جگہ جگہ عمارتیں گرائی جا رہی ہیں اور لوہے کی چھڑوں کو کاٹنے کا کام چل رہا ہے. کاٹھمانڈو کے ایک علاقے میں بہت سے مزدور ایک تباہ شدہ عمارت کا ملبہ ہٹا رہے ہیں. گوتم گانگو ملبے کے ڈھیر کے نزدیک کھڑے ہیں. یہ ایک 5 منزلہ عمارت تھی. اس عمارت میں گوتم کی بیوی اور بیٹی ہلاک ہو گئے.
دیرے دکھ لائی رکھ صاحب زندگی میں برسن نہ سکنے گاڑی تھا. اس میں سب چھوری ریمتی گمائے اب اپنے دکھ کر رہے سمجھ رہے ہلی رکھے.
گوتم کہہ رہے تھے کہ بیوی اور بیٹی کو بھلا نہیں پاتا ہوں. میرے ساتھ میرا واحد بیٹا بچ گیا. میں اپنے بیٹے کے سہارے زندگی کو نئے معنی دینے کی کوشش کر رہا ہوں. دارالحکومت کاٹھمانڈو کا یہ راستہ دور تک کافی مخدوش ہے. اس کی تقریباً سبھی عمارتیں زلزلے سے غیر محفوظ ہو چکی ہیں، لیکن لوگ اب بھی ان میں بہت سی عمارتوں میں رہ رہے ہیں. سورنا راج گنداری بھی وہیں ایک عمارت میں رہتے ہیں جس میں شگاف پڑا ہوا ہے.
रहने के लिए डर नहीं लगता, क्योंकि हम यहीं पर जन्म लिया था, यहीं पर रहना है, तो क्यों डरने के बाद नहीं। वो आप ये अर्थक्वेक तो आता रहे ना, नेक्स्ट ईयर भी आ जाएगा, उसको तो पता नहीं कब आ जाएगा, उसको तो डर लेना तो ठीक नहीं है।
रिलीफ के नाम पर बेघर होने वालों को कुछ अनाज और तेल वगैरह हुकूमत ने दिए हैं। दूर दराज के गांव में लोगों ने अपने टूटे हुए घरों के नजदीक टारपोलिन के आरजी घर बना लिए हैं। ललितपुर जिले के एक गांव में कांची टुआरा भी ऐसे ही एक टेंट में रह रही हैं।
परेशान तो अब ये सब पालना बस्ने पड़े घर छैन, ये फिर ये गरम रात भरी पानी पड़ा डर हो, दिन भरी घाम पोल्स, ये पालना बस्ने पड़े परेशान तो हमें
मायूसी और बेबसी कांची की आंखों से आया है। जिनके घर तबाह हुए उनमें से हजारों अब भी राहत कैंपों में मुकीम हैं। घर के तबाह होने के साथ अपनों के जाने का गम भी है। कल्पना गिरी अपने घर वालों के साथ एक महीने से एक राहत कैंप में रह रही हैं।
मैं सोचती ये सपना हो, गहरी नींद का एक बुरा सपना हो, सुबह उठे तो ये कुछ भी नहीं, सब पहला जैसा था ना वैसा ही रहे, लेकिन ये नहीं है, ये हकीकत है, ये मेरा सपना, बुरा सपना नहीं, ये बुरा हकीकत हो चुका है। अब क्या करें, दोस्त लोग गुजर गए।
जलजले से लाखों मकान टूटे हैं, अब भी बेशतर मकान इंतहाई मखदूश और खतरनाक हालत में गुंजान आबादियों में खड़े हैं। मानसून करीब है, इन मकानों को बहुत जल्द गिराए जाने की जरूरत है। अक्वाम मुत्तहदा के बच्चों की बहबूद के इदारे यूनिसेफ के सरबरा टोमू हुजूमी कहते हैं,
आई थिंक एवरीबॉडी हैज बीन ट्राइंग देयर बेस्ट, यू नो, बी इट गवर्नमेंट एजेंसीज और इन ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज लाइक आवर्स एंड एट द सेम टाइम।
टोमू कह रहे थे कि हुकूमत के सारे इदारे और इमदादी तंजीमें जिम्मेदारी से काम कर रही हैं, लेकिन कुदरती आफत की नौयत बड़ी होने और वसाइल की कमी के सबब तेजी से काम नहीं हो पा रहा। प्रमोद चौधरी एक कामयाब ताजिर थे। एक शॉपिंग सेंटर में उनकी कई दुकानें थीं। वो दुकानों के मलबे से दबी हुई चीजें समेटने की कोशिश कर रहे थे।
यहाँ पर सब्जी व्यापार करके ही ये कॉस्मेटिक दुकान 20 वर्ष से खड़ा कर रहे। अब प्रस्तुति यह है कि हम लोग अब किसी लायक नहीं रहे। हमारा 10 आदमी का परिवार है, पूरा 5 बच्चे है, सब बड़ा फैमिली है। अभी दुकान धस गया है तो इसका हम लोग क्या उपाय करें। अब देखिए, अब जिंदगी अब कैसे क्या गुजारा करे हम लोग को कोई मालूम ही नहीं है, क्या किस तरह से फिर करे नहीं करे कोई समझ ही नहीं आ रहा।
पूरा नेपाल जलजले के तबाहकुन असरात से संभलने की कोशिश कर रहा है। जलजले के 5 हफ्ते बाद भी लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं, लेकिन लोगों ने अब अपने हालात का मुकाबला बेहतर तरीके से करने का ढंग सीख लिया है। शकील अख्तर, BBC, काठमांडू।
हस्बे मामूल आपके खत और उनके जवाब।
सामईन की डाक पे मबनी प्रोग्राम पेश खिदमत है। आपका खत मिला। सब सुनने वालों को आरिफ बखार का सलाम पहुंचे।
और मैं हूं शुमाइला जाफरी, मेरा भी आदाब कबूल कीजिए। सबसे पहले शारजा से आने वाला ये खत जो इरसाल किया है शाजिया दाऊद साहिबा ने, लिखती हैं, UAE का रमजान अगर आपने नहीं देखा तो आप एक बहुत बड़ी नेमत से महरूम हैं। हम तो सारा साल इस मुबारक महीने का इंतजार करते हैं जब दुबई, शारजा, अल ऐन, अबू जहबी और तमाम खलीजी रियासतों में अमलन छुट्टी का महीना शुरू हो जाता है। अगरचे दफातर खुलते हैं लेकिन औकात बदल जाते हैं और काम तकरीबन बंद हो जाता है।
खलीजी रियासतों ही में नहीं शाजिया साहिबा, सारे आलम इस्लाम में यही सूरत हाल होती है। हमने तो हर काम के सिलसिले में लोगों को यही कहते सुना कि भाई अब ईद के बाद ही होगा।
शाजिया साहिबा मजीद लिखती हैं, आप रमजानुल मुबारक के दौरान अपनी नशरियात का वक्त तब्दील क्यों नहीं करते? नमाज मगरिब के बाद लोग रोजा इफ्तार करने और फिर नमाज तरावी की तैयारी में मसरूफ हो जाया करेंगे और ऐन उस वक्त आपके यहाँ से सैरबीन नशर हुआ करेगा। क्या मुनासिब ना होगा कि सैरबीन एक माह के लिए रात 10 बजे नशर किया जाए?
जी नहीं शाजिया साहिबा, बैनुल अक्वामी नशरियात का शेड्यूल इस तरह तब्दील नहीं हो सकता, क्योंकि इन नशरियात का तसलसल 24 घंटे होता है और किसी एक प्रोग्राम का वक्त बदलने से सारे बैनुल अक्वामी शेड्यूल में तब्दीलियां करनी पड़ती हैं।
शहर ठरी मीरवाहा से अब्दुल जब्बार वीसर और जिनसार वीसर लिखते हैं, हम बरसों से BBC की उर्दू नशरियात सुन रहे हैं लेकिन खत पहली बार लिख रहे हैं। سیربین کے ذریعے ہمیں ساری دنیا کے حالات کا علم ہو جاتا ہے اور پھر اسی پروگرام میں ہم نے وسعت اللہ خان کا کالم اور عبد الرشید شکور کی کھیلوں کے بارے میں دلچسپ رپورٹ بھی سننی شروع کی اور ان دونوں پروگراموں کے مستقل سامع بن گئے۔ ان دونوں حضرات نے نہ صرف ہماری معلومات میں بے بہا اضافہ کیا بلکہ ہمیں اعلیٰ درجے کی تفریح بھی مہیا کی۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کیا دیگر زبانوں کی طرح بی بی سی سے سندھی اور پنجابی میں بھی پروگرام نشر ہوتے ہیں؟
جی نہیں ویسر صاحبان، بی بی سی سے ان زبانوں میں کوئی پروگرام نشر نہیں ہوتا۔ وسعت اللہ خان اور عبد الرشید شکور کو آپ کے نیک جذبات سے آگاہ کر دیا گیا ہے اور وہ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ لوگ آئندہ بھی ہمیں اپنے خیالات سے آگاہ کرتے رہیں گے۔
ناصر محمود عمران لوہدرا سے لکھتے ہیں، اردو کو آج سے 30 برس پہلے قومی زبان بننا تھا لیکن آج بھی سارا کاروبار حکومت انگریزی میں ہو رہا ہے اور اردو بیچاری پیچھے پیچھے لڑکتی آ رہی ہے۔ ہماری طالب علمی کے زمانے میں استاد بھی شعر و ادب کا ذوق رکھتے تھے اور وہ اپنے شاگردوں میں بھی درست اردو لکھنے پڑھنے کا شوق اور صلاحیت پیدا کرتے تھے، لیکن اب تو اردو کے استاد خود بھی اس زبان سے واقف نہیں ہیں، تو وہ اگلی نسل تک یہ روایت کیسے منتقل کریں گے؟ ادھر اردو کے اخبارات اور رسالوں کی جگہ اب انگریزی کے نیوز پیپر اور میگزین چھپ رہے ہیں اور انگریزی کتابوں کی بھرمار ہے۔ اگر یہی حالات رہے تو ایک دن ہر طرف انگریزی کا راج ہوگا اور اردو زبان شاید بی بی سی اردو سروس تک محدود ہو کے رہ جائے گی۔
چودھری صاحب، حالات ایسے بھی خراب نہیں ہیں۔ اردو کے اخبارات اور رسائل نہ صرف شائع ہو رہے ہیں بلکہ ان کی تعداد میں خاصا اضافہ ہو چکا ہے، اور اردو کے ایف ایم اسٹیشن اور ٹیلی ویژن چینل تو اب اتنی تعداد میں ہو گئے ہیں کہ آپ ان کے نام بھی یاد نہیں رکھ سکتے۔ رہی انگریزی کی بات، تو وہ ہمارے سابق حکمرانوں کی زبان ہی نہیں بلکہ اس وقت ساری دنیا کی لنگوا فراکا بن چکی ہے،
یعنی عالمی سطح پر رابطے کی زبان کا کام دے رہی ہے۔
جی ہاں، اس لیے اردو کی حمایت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ ہم انگریزی کی مخالفت شروع کر دیں۔ دونوں زبانوں کا اپنا اپنا مقام ہے اور اپنا اپنا دائرہ کار۔
ہمارے پرانے سامع لیاقت علی عوان اپنے تازہ ترین خط میں لکھتے ہیں، ہم لوگ اگرچہ آپ کے حق میں کلمہ خیر کم ہی ادا کرتے ہیں لیکن پھر بھی آپ ہمارے تمام خطوط نشر کرتے ہیں۔ ہم چونکہ دنیا بھر کے ریڈیو اسٹیشنوں سے اردو کی نشریات سنتے ہیں، اس لیے کچھ عرصہ ہوا ہم نے آپ کو اطلاع دی تھی کہ ماسکو اور زہدان ایران سے اردو کی نشریات بند کر دی گئی ہیں۔ یہ خط نشر ہونے کے اگلے روز جہانما بند ہو گیا۔ بہت سے دوستوں کا خیال ہے کہ ہمارے خط کی وجہ سے جہانما بند ہوا ہے، چنانچہ ہماری خوب ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہے کہ ہم نے ایسا خط کیوں لکھا۔
جہانما بند ہونے کی وجوہات پہ ہم کئی بار تفصیلی روشنی ڈال چکے ہیں، اس لیے آپ کے دوستوں کو آپ سے کوئی گلہ نہیں ہونا چاہیے۔
عوان صاحب مزید لکھتے ہیں، سنا ہے اب نیٹ پر بھی ریڈیو نشریات آتی ہیں لیکن ہم تو کمپیوٹر پر ریڈیو سننے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جس طرح موبائل فون میں اب کیمرہ بھی فٹ کر دیا گیا ہے، لیکن جو مزہ اصلی کیمرے سے تصویر کھینچنے کا ہے وہ موبائل میں کہاں۔ انسانوں کو اپنی روایات ترک نہیں کرنی چاہیے۔
جی ہاں عوان صاحب، کچھ لوگ پرانی روایات پہ چلنا پسند کرتے ہیں اور یہ ان کی اپنی چوائس ہے۔
جیسے کچھ لوگ ٹیلی ویژن اسکرین پر فلم دیکھنا پسند نہیں کرتے۔
جی ہاں بالکل، ان کا خیال ہے کہ فلم سینما ہال میں دیکھنے کے لیے بنائی جاتی ہے، چنانچہ اسے سینما ہال میں جا کر ہی دیکھنا چاہیے۔
اور اب ایک پرانے سامے کا خط، ملتان سے محمد اسلم آرزو لکھتے ہیں، وسعت اللہ خان نے خلیجی حکمرانوں کو بے نقاب کرنے کے لیے جو کالم لکھا اس پر وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آج عرب ممالک کی مشترکہ فوج کا بڑا چرچا ہے لیکن اس کا مقصد محض ایران سے بغض و عداوت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ عرب ریاستوں کے بے حس حکمران یہودیوں سے اسلحہ خرید کر یمن میں مسلمان بھائیوں پر استعمال کر رہے ہیں۔ ان کٹ پتلیوں کے دھاگے صہیونی حکمرانوں کے ہاتھوں میں ہیں اور اس کھیل کا انجام امت مسلمہ کی تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔
محمد اسلم آرزو صاحب، آپ کے تجزیوں سے اختلاف کی گنجائش ہمیشہ موجود رہتی ہے لیکن آپ کے خلوص نیت میں ہمیں کبھی ذرہ برابر بھی شبہ نہیں ہوا۔ عالمی صورتحال اس سے کہیں پیچیدہ ہے جیسی کہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے۔ ہمارے تجزیہ کار ان گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور جیسا کہ دیگر سامعین کے خطوط سے ظاہر ہوتا ہے وہ کافی حد تک اس میں کامیاب بھی رہتے ہیں۔
اچھا عارف، تعلقہ مہر ضلع دادو سے نیاز علی جتوئی نے فیفی ہارون کے پروگرام کو بےحد پسند کیا ہے اور فرمائش کی ہے کہ ٹیلی ویژن کے سیربین کو ہفتے میں 5 کے بجائے 7 دن نشر کیا جائے۔
فیفی ہارون کا شکریہ قبول فرمائیے جتوئی صاحب، اور ٹی وی سیربین کے بارے میں آپ کی فرمائش حکام بالا کو پہنچا دی گئی ہے۔
سامعین، آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں، فرمائش کرنا چاہیں، ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں یا ہمیں کوئی مشورہ ارسال کرنا چاہیں تو ہمیں خط ضرور لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست خاتمے کو پہنچی۔
آئندہ اتوار کی شام پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے شمائلہ جعفری اور عارف بخار کو اجازت۔
کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی جبکہ پروڈیوسر تھی نازیہ میمن. لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض رابن وارن نے انجام دیے اور اسلام آباد میں پروڈکشن کی ذمہ داری عامر صدیق نے نبھائی. عمر آفریدی اور سیربین کی ٹیم کو اجازت دیجیے, مگر چلتے چلتے اہم خبروں کے خلاصے پر ایک نظر.
پاکستان کے صوبے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں فائرنگ کے ایک واقعے میں ہزارہ قبیلے کے کم سے کم 5 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے ہیں. ترکی میں عام انتخابات کے لیے پولنگ کے بعد اب ووٹوں کی گنتی جاری ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ انتخابات ملک کے آئین میں تبدیلی لا سکتے ہیں. یمن کے دارالحکومت صنعاء میں سعودی عرب کی سربراہی میں کارروائی کرنے والے اتحادی طیاروں کی بمباری سے کم 44 افراد ہلاک ہوئے ہیں. شام میں حکومتی افواج نے دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کو شمال مشرقی علاقے سے پیچھے دھکیل دیا ہے, تاہم اب بھی وہاں لڑائی جاری ہے. دنیا کے 7 امیر ترین ملکوں کی تنظیم G7 کی سالانہ سربراہی کانفرنس جرمنی میں ہو رہی ہے, جس میں یوکرین اور روس کے تنازع کو موضوع بحث رکھا گیا ہے. سعودی عرب کی سپریم کورٹ نے بلاگر رائف بداوی کو سنائی گئی 10 سال قید اور 1000 کوڑے مارنے کی سزا برقرار رکھی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.